الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وقال جل وعلا في نفس السورة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وقال عز وجل في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال عز وجل في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال جل وعلا في آخر السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قلنا فما جلاؤها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نفر قلوبنا بالإيمان اللهم نفر قلوبنا بنور معرفتك آمين يا رب العالمين ماهية إيمان اور ایمان کی پیدائش اور افزائش کے ذرائع کے موضوع پر ہماری آج تیسری گفتگو ہے. جیسے کہ ان خطابات جمعہ کے ضمن میں ناگزیر ہے کہ چونکہ ایک ہفتے کا فصل واقع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی گفتگو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہو تو کچھ نہ کچھ وقت ہر مرتبہ اعادے میں اور تکرار میں صرف کرنا پڑتا ہے تاکہ سابقہ مباحث کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق جو ہے قائم ہو جائے. تو آج کے اعادے کے دو حصے سمجھیے کہ ایک تو بالکل تمہیدی باتیں دو کہ ہم جس ایمان کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں وہ ایمان قانونی اور فقہی ایمان نہیں بلکہ حقیقی ایمان ہے. قانونی اور فقہی ایمان اس پر تفصیلی گفتگو ہے آٹھ تقریروں میں جو میں کر چکا ہوں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں. اس کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ ایک دوسرے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے. اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کے مقتضیات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا، یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس وقت ہم اس سے بحث نہیں کر رہے، بلکہ وہ دوسرا ایمان، ایمان حقیقی، جو ایک یقین قلبی کی شکل اختیار کرے، پرسنل کنوکشن، میرے نزدیک یہ بہترین لفظ ہے قریب ترین عربی زبان میں، کہ جو اس ایمان کی نوعیت کو واضح کر سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کوئی ریشیل کریڈ ہے، نسلی متوارث عقیدہ ہے، ایک کلیکٹو فیتھ ہوتا ہے، بیکاز آئی بلانگ ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی آئی مسٹ بلیو ان سچ اینڈ سچ تھنگس، اس میں سارا معاملہ یہ بنتا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں مجھے ان باتوں پر یقین رکھنا ہے یا ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے، یہ بالکل ایک دوسرا موضوع ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت مسلم ہے، اس لیے کہ کمیونٹی کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کی آئیڈینٹیٹی کو پریزرو کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر بچہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان کن کن چیزوں پر مجھے ایمان رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو مجھے ماننا ہے، چاہے ابھی اس کا شعور اسے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہم نے بالکل بچپن میں 5 سال کی عمر ہوگی جب یاد کیے تھے یہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس لیے کہ تعلیم کا آغاز ہوا تھا مسجد کے مکتب سے، نورانی قاعدہ پڑھا اور پھر وہ جو مفتی کفایت اللہ مرحوم مغفور کے جو اسلامی تعلیم الاسلام کے یہ 4 چھوٹے چھوٹے سے ان کا مطالعہ کیا، بہرحال وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کی اس وقت اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بحث نہیں، بحث ہے پرسنل کنوکشن، وہ ذاتی یقین والی بات جو ہے، یقین پیدا کرے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقول، تو ساری بحث اس سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو عمل بھی خود بخود صحیح ہوگا، جہاد بھی آئے گا، تواصب الصبر بھی ہوگا، تواصب الحق بھی ہوگا، امر بالمعروف بھی ہوگا، دینی غیرت اور حمیت بھی ہوگی، سب کچھ جو ہے وہ تو پھر اس کے ایک منطقی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائے گا۔ دوسری تمہیدی بات یہ کہ اس ایمان حقیقی کا لب لباب ہے ایمان باللہ، معرفت رب، باقی دونوں ایمانیات جو ہے ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ در حقیقت ایمان باللہ کے فروع ہے، اس کی کرولریز ہے، اس کے منطقی نتیجے ہیں، اللہ کے صفت عدل کا ظہور کامل ہوگا یوم القیامہ کو، مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے جس کا ظہور ہوگا، اور اللہ کی صفت ہدایت جو ہے اس کی تکمیلی صورت کیا ہے، وحی اور نبوت اور رسالت، تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو لب لباب ہے ایمان کا وہ ایمان باللہ ہے، اس کے لیے بھی ثبوت میں دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر بچپن میں آپ نے بھی میری طرح، اگر آپ بھی اتنے خوش قسمت رہے ہو کہ آپ کو بچپن میں یہ چیزیں یاد کرائی گئی ہو، تو یاد ہوگا کہ جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو سنائے تھے وہ تو تھے ایمان مفصل کے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، لیکن ایمان مجمل کے الفاظ کیا تھے، مجملن ایمان کس شے کا نام ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے جملہ احکام، میں اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے، تو یہ دو تمہیدی باتیں پھر ذہن نشین کر لیں، جن پر بڑی تفصیلی گفتگویں تو پہلے ہو چکی تھیں، لیکن اب ان گفتگووں کو تو 3-4 ماہ کا فصل ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہے ماہیت ایمان کے بارے میں، اس کا خلاصہ بھی جو اب تک گفتگو ہو چکی ہے ذہن میں تازہ کریں، سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ تمثیل ذات باری تعالی کے لیے نہیں ہے، ایمان باللہ کے لیے، معرفت رب کے لیے، لیکن یہ کہ اب اللہ نور ہے، اس کو آگے مزید واضح دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ یہ نور دو انوار کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی، جس کی مفصل بحث میں کر چکا ہوں سورہ نور کی آیت نور کے حوالے سے، جس کا پہلے الفاظ میں نے ابھی جس کے آپ کو سنائے اللہ نور السماوات والارض، اور پھر آگے چل کر بات ختم ہوئی تمثیل جو ہے اس پر میں اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. تمثیل ختم کہاں ہوتی ہے؟ نور علی نور، نور پر نور. یہ دو انوار ہیں، نور فطرت نور وحی. البتہ اسی کو مزید اگر گہرائی میں اتر کر معین کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اصل نور نور فطرت ہے جو قلب انسانی میں بالقوہ موجود ہے. یہ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا اس نور کو لے کر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ فطرت اللہ جو ہے یہ در حقیقت ہر بچے کے اندر موجود ہے. البتہ بعد میں ماحول کے اثرات، والدین کی تعلیم و تلقین، غلط نظام تعلیم، غلط افکار و نظریات کے پردے پڑتے چلے جائیں تو وہ یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نور فطرت کے ساتھ. تو اصل تو وہ نور فطرت ہے، اور نور وحی کا کام صرف اس نور فطرت کو اجاگر کرنا ہے. یا یوں کہیے کہ ایک شے کے جو خابیدہ ہے، ڈورمنٹ ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے. یا یوں کہیے کہ ایک شے جو بالقوہ موجود ہے، بالفعل موجود ہے، اسے ایکچولائز کرنا ہے، اس کو ایک بالفعل حقیقت کی صورت دینا ہے. اب اس کے لیے میں نے دو تین تمثیلیں آپ حضرات کو دی تھی بات کو سمجھانے کے لیے. یہ وہ باریک مضامین ہیں، لطیف موضوعات ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے لا محالہ کچھ تشبیہوں کا اور تمثیلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے وہ تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیٹالیٹک ایجنٹس، کسی کیمیکل ری ایکشن کے اندر ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ایکشن کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ شے خود کنزیوم نہیں ہوتی، پھر جو کہ تو وہ واپس آ جاتی ہے، اور اس کا کام صرف اس ری ایکشن یا اس جو بھی کیمیکل ایک عمل پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کرنا. اس کے حوالے سے یہ نور وحی کا جو عمل ہے، یعنی نور وحی اور نور فطرت کے مابین جو نسبت ہے اور تناسب ہے، وہ بآسانی سمجھ میں آتی. اس کی ایک بہترین مثال، بلکہ پہلے میں تمثیل بیان کر دوں جو پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن بہترین مثال میں حیران ہوں کہ ابھی تک رہ گئی تھی، اس کا میں آج اضافہ کروں گا. بہترین تمثیل وہ ہے کہ جو مولانا روم کی حکایت کے حوالے سے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک سنگ تراش ہے، اس نے ایک چٹان میں سے کھود کھود کے ایک شیر کی شکل بنا دی. اس کے بچے نے پوچھا بڑی معصومیت سے کہ بابا، یہ آپ نے پتھر میں سے، چٹان میں سے شیر کیسے بنا دیا؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے یہ ساری حکایت گھڑی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بیٹے، پتھر کے اندر شیر موجود تھا، میں نے شیر کو پیدا نہیں کیا ہے، شیر موجود تھا، اس پر کچھ پردے آ گئے تھے، حجابات تھے، بس میں نے ان کو ہٹا دیا ہے، موجود تھا شیر. تو بالکل یہی بات ہے کہ وہ نور فطرت تو موجود ہے، کچھ حجابات آ جاتے ہیں، ان پر بعد میں گفتگو ہوگی. پچھلی مرتبہ بھی میں نے گنوائے تھے حجابات، آج ذرا تفصیل سے بات ہوگی. تو وہ حجابات کو ہٹا دیں تو وہ نور فطرت جو ہے برآمد ہو جائے گا، وہی ایمان ہے. لیکن اس کی جو بہترین مثال ہے وہ خود قرآن مجید نے جو دی ہے، وہ پانی کی مثال ہے. پانی کیا کرتا ہے؟ آپ اس عالم نباتات میں، وہ کیمسٹری کی بات تھی، اب یہ باٹنی کی اور علم الحیات کی بات آ جائے گی، بایولوجی کی. پانی کا کیا کام ہے؟ زمین میں سب کچھ ہے، بیج بھی ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے، وہ خابیدہ ہے، انیکٹیو ہے، بیج موجود ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر، زمین کے اندر جو قوت نمو ہے، جو منرلز ہیں، جو اس کے اندر اس کی تقویت کی غذا موجود ہے، لیکن کام شروع نہیں ہو رہا. کام شروع ہوتا ہے، پانی کا ایک قدرتی جذب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو اس عمل کو شروع کر دیتا ہے. زمین میں سب کچھ تھا، پانی برسا، اسی لیے لفظ استعمال ہوا ہے مبارک. مبارک کا لفظ یا اس آسمان سے برسنے والی بارش کے لیے مام مبارک، یعنی یہ کہ سب کچھ ڈورمنٹ بالقوہ، جو قوتیں خابیدہ تھیں اس زمین کے اندر، ان کو صرف ایکٹیویٹ کیا پانی نے. پانی پھر اس کو لے کر نکلے گا، بعد میں پانی تو پھر وہ بخارات کی شکل اختیار کر کے جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا جائے گا، لیکن یہ کہ اس عمل کا آغاز جو ہے اس پانی کے ذریعے سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہی لفظ مبارک ہے جو وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارک کتاب. برکت کہتے اس کو ہے، کسی شے کی نمو، کسی چیز کے اندر کوئی شے، کوئی صلاحیت تو ہے لیکن ڈورمنٹ ہے، خابیدہ ہے. اس خابیدہ صلاحیت کو بیدار کر دینا، اس کے اندر جو کچھ مزمر ہے اسے نکال کے لے آنا، یہی برکت ہے. تو در حقیقت یہ پانی جیسے کہ اس عالم مادی میں ماء مبارک، یہ پانی جو ہے مبارک ہے، زمین کی اندر موجود قوتوں کو اس کو وہ ظاہر کرتا ہے، باہر لاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو وحی ہے نور وحی، یہ بھی در حقیقت مبارک ہے اس معنی میں کہ فطرت انسانی میں جو دفن ہے، جو نور حقیقت اور معرفت رب، اس کو نکال کر لے آنا، یہ اس کا کام ہے. تو یہ تین جو ہے ان کے مابین ربط و تعلق کو واضح کرنے کے لیے، نور وحی اور نور فطرت کے مابین یہ تین چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ بات واضح رہے گی. اب اس کے بعد پچھلی دفعہ کی جو ہماری مین بحث تھی، تو بڑی دقیق بحث ہے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ تقاریب کفایت نہیں کریں گی. میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ تو اہتمام کیا تھا، اس مرتبہ نہیں، کہ میری چھوٹی چھوٹی چند تحریریں جو اس موضوع پر ہیں وہ اس کو اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ باتیں ہیں کہ جو پورے طور سے منکشف ہوں گی. کہ یہ در حقیقت جسے ہم فطرت کہہ دیتے ہیں، اس کی اصل شے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ روح، اگرچہ فطرت بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ ایک عام لفظ ہے، عام استعمال میں آتا ہے. تو یہ روح ہے، یعنی انسان در حقیقت مرکب وجود کا حامل ہے. شیخ سعدی کے قول کے مطابق کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. دو چیزیں اس میں موجود ہیں، فرشتہ بھی ہے حیوان بھی. تو اس کا جو وہ فرشتے والا ایلیمنٹ ہے وہ روح ہے، وہ روح جو پھونکی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ ہے اصل نور فطرت. اب اچھی طرح سمجھیے کہ یہ نور در حقیقت، اس کو جب ہم روح کو تعبیر کرنے آتے ہیں تو تین الفاظ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور تینوں صحیح ہوں گے. روح انسانی، کس اعتبار سے؟ کہ وہ جسد انسانی میں پھونکی جاتی ہے، وہ روح انسانی ہے، اس کا ایک تعلق روح کے ساتھ، انسان کے ساتھ ہے. روح ملکوتی، اس لیے کہ اصل میں یہ نوری الاصل ہے، نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی. یہ جو نوری ہے اصل میں، تو جیسے ملائکہ نوری ہے ایسے ہی یہ جو روح انسانی ہے، یہ ارواح انسانیہ کہیے، یہ بھی نوری الاصل ہے. قدس الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو قدس الاصل ہے یہ، جیسے کہ فرشتے قدسی وجود کے حامل ہیں اور جیسے کہ ان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، اسی طریقے سے یہ ارواح جو ہیں یہ بھی نوری ہیں. اسی لیے ان کو فرشتوں کے ساتھ اس مشابہت کی وجہ سے روح ملکوتی کہہ دیا جائے گا. اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، حیوان بھی ہے اس میں فرشتہ بھی ہے. تو اس کو روح انسانی بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کی طرف نسبت. روح ملکوتی اپنی اصل اس اعتبار سے کہ یہ بھی نوری الاصل ہے، جیسے کہ فرشتے نوری الاصل. اور تیسری بات یہ کہ یہ روح ربانی ہے. وجہ کیا ہے؟ دو مقامات پر، بلکہ تین مقامات پر اس کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. آخر کوئی تو اس کا مفہوم ہے، کوئی تو مطلب ہے. بتمام و کمال ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اجمالاً کہہ دیا گیا یا سلون اکان روح قل روح من امر ربی. اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ امر رب ہے. یہ امر رب پر آج مجھے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، ان چیزوں کی کھود پریت میں نہ پڑو. جیسے کہ ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، ایسے ہی یہ روح جس کا کہ بڑا قریبی رشتہ ہے اور ربط اور تعلق ہے، بہت قرب جسے حاصل ہے ذات باری تعالی کے ساتھ، یہ بھی یقیناً تمہاری حد ادراک اور تخیل اور تصور سے ماورا ہے. لہذا یسألونک عن الروح کا جو سادہ ترین جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اسی کے اندر، ویسے تو یہ کہ اسی لفظ امر کے اندر قیامت مزمر ہے، اس پر میرے علم کی حد تک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں خاصی تفصیلی بحث جو کی ہے وہ کافی ایک متوسط ذہن کو وہ بہت اپیل کرنے والی اس کو بات کو سمجھا دینے والی بات ہے. لہذا یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس پر جو حواشی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ان میں آپ روح کی بحث سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے حوالے سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی اس کا مطالعہ کیا. باقی یہ کہ روح ربانی جب اس کو کہا گیا ہے تو یقیناً کوئی اس کی نسبت ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اگر ذہن میں زیادہ تفتیش کا اور تحقیق کا اور زیادہ گہرائی میں اتر کر سوچنے کا کوئی مادہ ہے تو تھوڑے سے اشارات اس کے بارے میں کر دینا چاہتا ہوں. یہ جان لیجئے کہ ذات باری تعالیٰ اور ذات کی متعلقات جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں دو چیزیں قرآن میں ملتی ہیں, اور ان دونوں ہی کو اگر ذہن میں رکھیں تو بڑی یعنی جو متوسط ایک راہ ہے صراط مستقیم وہ واضح ہو جائے گی. ایک طرف سورہ شورا میں فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس جیسی اس کے مثل جیسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ نفی کی انتہا ہے کہ اس کی مثل جیسی بھی کوئی شے موجود نہیں. لہذا اس سے ہم کہتے ہیں جب ہمارا کوئی خطیب کھڑا ہوتا ہے خطبہ شروع کرتا ہے صحیح کہتا ہے لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له, اب یہ اس کے اندر الفاظ جمع کرتے چلے جائیے. لیکن یہ کہ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے واقعتاً مستمد ہوتی. لیکن ذہن انسانی کا کیا علاج ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے, اپنی اپنی استعداد ہے اس میں مختلف لوگوں, بعض لوگوں میں وہ طلب ہوتی نہیں وہ دوسری بات ہے. پیاس لگی ہی نہ ہو تو پانی بے معنی ہوگا, اور پیاس لگی ہوئی ہو اگر انسان کو تو پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی شہنشاہ اپنی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ سارا فرق ہوتا ہے انسان کی اپنی طلب کی شدت یا اس کے فقدان پر. تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر وہ طلب حقیقت کا مادہ بہت شدید ہو جاتا ہے وہ مزید کچھ چاہتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کے لیے تو بڑی اونچی مثالیں ہیں. اب یہاں اس بات ہو رہا ہے مثالوں کا, اس لیے کہ مجبوری ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تصور انسان چاہتا ہے, اور کوئی نہ کوئی وہ شے جو اس کے حواس کی اور اس کے فہم کی گرفت میں آ جائے اس کے حوالے سے کوئی بات اس کو سمجھا دی جائے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی تشبیہ اختیار کی جائے گی اس کی لمیٹیشن رہیں گی, وہ بتمام و کمال جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگی ذات باری اور صفات باری پر. اس کا کوئی ایک پہلو ہوگا کہ جو سمجھ میں آ سکے گا اس تشبیہ اور تمثیل سے, لیکن کوئی نہ کوئی سوال ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کا جواب وہ تشبیہ نہیں دے سکے گی. بلکہ اگر بالکل ہی آپ نے اسے اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہا تو وہ کفر اور شرک کی طرف جو ہے وہ راستہ اور کھڑکیاں کھل جائیں گی. تو کسی ایک پہلو کو واضح کرنے کے لیے کوئی تشبیہ ہو سکتی ہے, کوئی تمثیل ہو سکتی ہے, کسی بات کو کسی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ ذات ربانی اور یہ روح انسانی یا روح ملکوتی یا روح ربانی, اس کے درمیان نسبت کے لیے جو آسان ترین اور قریب ترین اگرچہ صرف اس ایک پہلو سے اگر کوئی تشبیہ ہے تو وہ سورج اور اس کی کرن کی. کرن جو ہے یہ کرنیں سورج کی جو یہاں تک پہنچی ہیں کروڑہا میل کا فاصلہ طے کر کے آئی, لیکن کیا سورج سے ان کا تعلق منقطع ہے؟ سورج سے تعلق قائم ہے, بلکہ مجھے معلوم نہیں کہ جدید طبیعیات میں وہ بات اب مانی جا رہی ہے یا نہیں. ایک دور تھا مجھے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ بات جو ہے تحقیق میں آئی ہے کہ سورج کی کرن جو ہے وہ بالکل سٹریٹ لائن میں ٹریول نہیں کرتی ہے, بلکہ یہ اس طرح کی ایک کرو بناتی ہے کہ اس کے اندر ٹینڈنسی ہے واپس سورج کی طرف جانے کی. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ذات رب کے ساتھ ان ارواح انسانیہ کا جو تعلق ہے, اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ایک تمثیل مزید ہو جائے گی تشبیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ روح ربانی وہاں سے آتی ہے اور وہیں لوٹ جائے گی. یہ جسد مادی جسد حیوانی زمین سے آیا تھا زمین میں چلا جائے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت مسیح کے مشہور الفاظ ہیں کہ جو قیصر کا ہے قیصر کو دو, جو خدا کا ہے خدا کو دو, تو موت پر کیا ہوتا ہے؟ جو زمین کا ہے زمین کو دو, جو آسمان کا ہے آسمان کو دو. اور یہ روح جو ہے یہ آسمانی شے ہے, یہ علوی شے ہے, بلندی کی شے ہے, یہ کوئی اس پستی عالم ہے اس پست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ وہ جو میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ روحی تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں. میں کون ہوں؟ انا کیا ہے؟ خود ہی کیا ہے؟ یہ ایگو کیا ہے؟ یہ اس عالم میں مادی کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اسی عالم سے آئی ہے. اور اس کا بڑا قریبی، کم سے کم یہ الفاظ تو سمجھ لیجئے، تمثیل کو کوئی ڈسکارڈ کرے، اس میں خطرات مضمر ہیں، سوالات بہت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے ہی تمیزاً عرض کیا تھا کہ بتمام و کمال اس تشبیہ کو اس کے اس معاملے کے اوپر اپلیکیبل نہ سمجھیے، لیکن ایک ہلکا سا تصور جو ہے ہمیں اس عالم مادی سے، سورج اور اس کی کرن، اقبال نے یہ استعمال کیا ہے لفظ، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. اور یہ اس پہلا شعر مجھے یاد نہیں ہے، اس میں بحث بھی اسی سے ہے کہ روح جو ہے وہ کہاں کی ہے، روحانی ہے یا کہاں کی ہے. اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ بڑا پیارا شعر ہے جو ذہن میں رہ گیا ہے، چمک سورج کی کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. تو در حقیقت جو ربط و تعلق ہے سورج اور اس کی کرن کا، وہی ربط و تعلق ہے ذات رب اور اس روح ربانی کا. نفخت فیہ من روحی. اب بعض حضرات اس میں محتاط ہونے کے لیے یوں کہیں گے کہ یہ صرف روح کی بزرگی کے لیے یہ لفظ جو ہے اللہ نے روحی کہہ دیا ہے، وہ بھی صحیح ہے بات، لیکن یہ کہ آخر بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور اسلوب بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ کی وکیبلری جو ہے وہ اتنی تنگ نہیں ہے، اتنی محدود نہیں ہے، معاذ اللہ. عربی زبان کا دامن بھی ہم کہتے ہیں بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی لفظ اللہ تعالی لائے ہیں، وہ جو غالب کا شعر میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. یوں نہ سمجھنا کہ یوں ہی کوئی لفظ آ گیا ہے، کوئی بہت ہی معنی تو خیزی ہے اس کے اندر جو لفظ میرے شعر میں آیا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں اپنے الفاظ کہ غالب نے تو خیر یہ الفاظ اپنے اشعار کے بارے میں کہے تو تعلی کہلائیں گے، اس لیے کہ اس کے ہاں تو بھرتی کے شعر بھی مل جائیں گے اور بھرتی کے الفاظ بھی مل جائیں گے، لیکن کلام ربانی کے لیے یہ 100% درست ہے. اور اس میں ہم یقیناً ممنون ہیں غالب کے کہ اس شان کو اس طور سے بیان کرنا شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اور وہ جو کہا اس نے کہ زیر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ، ایک ایک لفظ کے نیچے جو ہے معرفت کا ایک میخانہ جو ہے وہ مثمر ہے، ہم نے پایا ہے. تو یہ در حقیقت کلام ربانی کے لیے درست ہے، یہ ہے وہ روح. اب ظاہر بات ہے، اب اس کو ایک کرولری سمجھیے اس کی، جب یہ روح اس قدر قریبی تعلق رکھتی ہے ذات ربانی سے تو اس میں تو معرفت ربانی ٹوٹل موجود ہے. یہی شے ہے جس کو میں نور فطرت اور نور ایمان سے ثابت کر رہا ہوں. جب اتنا قرب ہے اس میں تو کیا یہ محجوب ہے؟ یہ محجوب نہیں ہے، حجابات تو اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. روح کا مسکن قلب انسانی ہے، اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، وہ پردے میں نے پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے. لیکن یہ کہ یہ تو اندر، یہ از خود جو ہے یہ محجوب نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ انسان بحیثیت مجموعی محجوب ہو جائے گا جب اس کے قلب کے اوپر وہ پردے جو ہے حجابات طاری ہو جائیں گے. ورنہ اس میں دو الفاظ میں نے نوٹ کر آئے تھے، جن اگر آپ کو بھی دلچسپی ہے ان موضوعات سے اسے نوٹ کریں. قلب انسانی میں، یعنی اس روح ربانی میں، معرفت ربی بتمام و کمال موجود ہے، اور نمبر دو، اس کے خداوندی کی ایک بھٹی بھی جل رہی ہے. اس کے لیے تسکین ہے تو اللہ ہی کے یعنی ذکر اور فکر سے ہے، لو وہی لگی ہوئی ہے تو اس کو تسکین ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہی عشق ربانی کی جو بھٹی ہے وہ دہک رہی ہے. دوسری بات ہے کہ پردے اوپر آ گئے ہو تو دونوں چیزیں، معرفت رب ہی نہیں، عشق رب، محبت رب جو ہے وہ بھی اس کے اندر بتمام و کمال موجود ہے. اسی سے سارا تصور اخذ کیا مولانا روم نے، بشنو از نئے چو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ تو ساری جو ہے انسان کی فطرت کے اندر، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے کتابچے میں اسلام کے نشر کے ثانیہ، بے چین روحیں. کچھ بے چین روحیں ہوتی ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اس دنیا میں مگن ہو گئی، ہنس رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، اپنے کود رہی ہیں، اس دنیا میں انسان مگن ہو گئے، انہیں اپنی روح کے تقاضوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی. بے چین کچھ ہوتے ہیں لوگ، انہیں کچھ کل نہیں، کوئی یعنی بے کل قسم کے، انہیں اطمینان نہیں ہوتا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، ایک یعنی ایک بے چینی سی ہے. وہ کسی حقیقت کے متلاشی سے رہتے ہیں، کوئی پیاس ان کے اندر رہتی ہے. وہ ہیں وہ تبائیں جن کے اندر کی روح جو ہے وہ بے چین سی ہو جاتی ہے اس ماحول میں رہ کر. اور اسی کی ایک، بس جدائی ہا شکایت میں کند، بشن و عزم ہے چوں حکایت میں کند. یہی ہے در حقیقت فطرت انسانی کے اندر وہ جو محبت ربانی کی پیاس موجود ہے جسے میں نے بھٹی سے تعبیر کیا ہے, اور دوسرے اللہ کی معرفت موجود. اب آئیے وہ جو میں نے حجابات گنوائے تھے ان میں ایک اہم حجاب رہ گیا تھا. یہ میرا مضمون اس طرح کی تقاریر میں تدریجاً اپنے تکمیلی مرحلے کو بھی پہنچتا ہے. بیٹھ کر کوئی تصنیف تو کی نہیں ہوتی ہے کہ سوچ کر تمام چیزیں مرتب کر لی جائیں, کبھی کبھی اشارات لے کر آتا ہوں تو اس طرح ایک فائدہ ہوتا ہے کہ فلندی گیس بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو حجابات آتے ہیں ان حجابات کو چار عنوانوں سے اپنے ذہن میں رکھیے. اس میں سب سے ہلکا حجاب ہے عدم توجہ ہی, جو ابھی میں نے کہا بے چینی نہیں ہے, گم ہو گئے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مست ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کچھ حال مست کچھ مال مست, تیرے فقیر حال مست تیرے امیر مال مست, وہ مستی ایسی آ گئی ہے کہ غور و فکر سوچ بچار اس کا مادہ ہی نہیں. لگے ہوئے جہاں پیدا ہو گئے جس ماحول میں پیدا ہو گئے وہی ماننا بھی شروع کر دیا, جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا, کوئی خاص توجہ ہے ہی نہیں. یعنی نہ کوئی نیت میں فطور ہے, نہ کوئی بد اعمالی کا کوئی بہت گہرا کرسٹ آ چکا ہے, کوئی بہت دبیس قسم کا کوئی اوپر جو ہے کرسٹ نہیں آیا ہے, خول نہیں چڑھا ہے, لیکن توجہ نہیں. دیکھیے میں پھر اس کو وہاں سے شروع کروں کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی فطرتیں شفاف صاف قلب سلیم, فطرت سلیمہ جس کو ہم نے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ قلب سلیم جو ہے بتمام و کمال کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء اور صدیقین, ان کو بریکٹ کر لیجیے, ان کا قلب سلیم ہوتا ہے. لہذا انہیں تو ایک لہجے کا بھی تردد نہیں ہوتا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. دل نے ایسا پہچانا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں ہوا کہ کہیں یہ جو آ گیا جبرائیل ہے کون ہے, یہ شیطان ہے یا کوئی روح ہے, کوئی بد روح ہے, کون ہے, جن ہے, کیا بلا ہے. نہیں, ما کذب الفؤاد ما رآ. یہ الفاظ جو ہے سورۃ النجم کے اچھی طرح انڈر لائن کیجئے یہاں اس موضوع پر. دل نے جھٹلایا نہیں اسے جو انہوں نے دیکھا. یہ جو کامل ہنگی ہے باطن اور ظاہر کی کہ جو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہے دل گواہی دے رہا ہے کہ ٹھیک درست ہے, پہچان رہا ہے. پہچاننے والی شے تو اندر ہے نا. بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چینی کو چکھ رہے ہیں میٹھی ہے, چکھنے والی شے تو یہاں ہے اندر. اگر یہاں سے وہ صلاحیت نہ ہو تو آپ کو چینی اور نمک کا کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا, دیکھنے کے لیے خارج میں نور چاہیے لیکن اندر بھی تو بصارت چاہیے. آنکھ کے اندر اگر بصارت نہیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو پہچانا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو, اور کوئی ایک لمحے کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ یہ کوئی جن بھوت کوئی بلا کوئی بدرو تو نہیں ہے, تو یہ کون ہے. وہ قلب محمدی کا وہ شفاف آئینہ ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ. دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ کے دیکھا انہوں نے, اس کی کوئی تکذیب نہیں کی, بالکل عین اس کی تصدیق کی ہے. تو اسی طریقے سے اس سے ذرا کم تر درجہ سمجھ لیجیے وہ ہے صدیقین کا, اسے عکس کہہ لیجیے. ان کا بھی حال جو ہے صدیق اکبر کی شان میں بیان کر چکا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت ایمان رکھی کچھ نہ کچھ تردد توقف اس نے ضرور کیا سوائے ابو بکر صدیق کے, کہ ایک لہجے کا بھی تردد یا توقف نہیں کیا. اس سے کم تر درجے میں آتے چلے حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے, وہ بھی بنیادی طور پر صدیق ہیں, چاہے صدیق اکبر تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ تو ایک ہی کو مل سکتا ہے, لیکن صدیقیت کی شان ان میں بھی بتمام و کمال موجود. تو صدیقین اور انبیاء ان کو بریکٹ کر لیجئے کہ ان کا تو آئینہ قلب اتنا شفاف ہوتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. ان کا روغن اتنا صاف شفاف ہے کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے چاہے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. پیٹرول کی مثال میں دے چکا ہوں, آگے بڑھتا ہے اور خود لپک لیتا ہے آگ کو اور کہیں آپ کو جتن کرنے کو. دوسرے نمبر پر جو میں نے بتایا کہ حجاب تو ہے لیکن حجاب صرف عدم توجہ ہی کا ہے. دنیا میں مشغول ہیں, مصروف ہیں, کام میں لگے ہوئے ہیں, مختلف کسی کو پروفیشنل پروفیشنسی جو ہے اور ایفیشنسی اسی کی دھن سوار ہے, کسی کے اوپر کوئی اور چیز سوار ہے اور اس کی وجہ سے توجہ نہیں ہو رہی, صرف عدم توجہ ہی. یہ بھی ایک حجاب ہے, سب سے ہلکا حجاب. یہ حجاب کبھی ٹوٹتا ہے کسی ایموشنل تحریک سے, کوئی جذباتی تحریک, اور یہ ہوتے ہیں شہداء کرام,
ان کا حجاب جب وہ اوپر کا باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے تو اندر فطرت ان کی بھی سلیم ہوتی ہے، ان کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہوتی، کوئی بدنیتی نہیں ہوتی، وہ کوئی برے اعمال کا کوئی اثر نہیں ہے کہ رین ان کے قلوب پر آ گیا ہو، تو اندر سے ایک دم معلوم ہوتا کہ کرس تھا باریک سا، ایک جذباتی تحریک سے پھٹا. اس کی بہترین مثالیں صحابہ کرام میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ کس طریقے سے حضرت عمر کے ایک تحریک، میری یہ بہن صنف نازک سے تعلق رکھنے والی کمزور، اور اس کے اندر یہ عظیمت کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جس چیز کو ہم نے اختیار کیا ہے. تو سوچنے پر مجبور ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تمی دانی کے سودے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را. یہ وہ عظیمت فاطمہ تھی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس نے حضرت عمر کے اندر سے وہ خول جو ہے اسے پھاڑ دیا. اب وہ اندر تو سب کچھ تھا موجود لیکن خول تھا. یہی معاملہ حضرت حمزہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ 6 سال بیت گئے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوئی، شکار میں، سیر میں، باہر گھوم رہے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہیں، ہفتوں نکال دیتے ہیں باہری صحرا کے اندر. اب یہ کہ بیٹی مادی نے بتایا، ایک روز واپس آئے تھے، ابھی گھر داخل ہی ہو رہے تھے، کمان اور تیر یہ سب سے ابھی کندھے پر، کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. بس وہیں سے پھر گھر میں داخل نہیں ہوئے، گئے ہیں جا کے کمان اس کے سر پر دے کر ماری ہے کہ تم نے یہ معاملہ کیا ہے. اور اچانک خیال آتا ہے کہ یہ میں آخر اپنے بھتیجے کی بات کی طرف میں نے آج تک توجہ ہی نہیں کی، کہتا کیا ہے، اور میں اتنی حمیت تو کر رہا ہوں کہ اس کی حمایت میں میں نے یہ اس کا سر پھاڑ دیا ابو جہل کا، لیکن میں نے اس کی بات آج تک نہیں کبھی اس پر غور کیا. اچانک وہی وہ خول پھٹتا ہے اور کہتے ہیں اچھا یہی بات ہے تو چلو میں ایمان لایا اس پر، آؤ مقابلے. یہ انداز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، یہ ہے وہ شہداء. اب اس کے بعد کا معاملہ جو ہے، اب یہ وہ گہرے پردے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو پہلا میں نے عرض کیا کہ پہلا پردہ کیا ہے، پہلا حجاب وہ ہے صرف عدم توجہی کا حجاب، یہ سب سے باریک سب سے ہلکا حجاب. اس کے بعد ہے بد اعمالیوں کا کرسٹ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، ما کانوا یعملون یا یفعلون یکسبون ہی، کہ جو کچھ یہ کماتے رہے. اور قسم کا لفظ آتا ہی ہے عربی زبان میں، قرآن مجید کی اصطلاح میں اکثر و بیشتر اعمال کے لیے، قسم سیئات یا قسم حسنات، جو برائیاں یہ کماتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا. یہ ہے دوسرا، اس کو بہرحال وقت لگے گا، سیٹل کرنا پڑے گا، پالش کرنا پڑے گا. یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی تھی، حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک داغ آ جاتا ہے. اب اگر توبہ کرتا ہے جھل جاتا ہے، فرض کیجئے ایک شخص گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ، تب بھی چلیے داغ لگا جھل گیا پھر جھل گیا. تختی کو بچہ کتنی مرتبہ صاف کرتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ ہر مرتبہ خلوص کے ساتھ. دھوکے کے لیے ہو تو وہ توبہ ہی نہیں ہے، صرف وہ توبہ کی تسبیح کی جا رہی ہو تو وہ تو توبہ نہیں ہے، وہ تو ذکر الہی، تو اس کو شمار کر لیں گے ہم کہ ذکر کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. توبہ تو نہیں ہوتی، توبہ تو ہوئے جبکہ ارادہ پختہ ہو جائے کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں. بہرحال اگر توبہ کرتا ہے وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا خود اپنی مشت مبارک سے مثال دیتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کا دل اس طرح بند ہو جاتا، یہ مٹھی بند، اب دفن ہو گئی ہے وہ روح اس کے اندر. اب یہ چلتا پھرتا مقبرہ ہے، چلتا پھرتا تازیہ ہے اس کے اندر، وہ اصل انسان مر چکا، دفن ہو چکا. یہ ہے. اب البتہ یہ تو آخری بات میں نے عرض کر دی، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی وہ اس طرح بند نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اسی میں وہ حدیث بھی آتی ہے جو میں نے آج پڑھی ہے، حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لا تصدو کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ زنگ آ جاتا ہے لوہے پر اگر اس پر پانی پڑے. پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، حضور پھر اس کا سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد رکھنا، وہی عدم توجہ ہی. توجہ ہو جائے کہ یہ دنیا میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، جانا ہے یہاں سے، وہ عدم توجہ ہی کا علاج ہے. و تلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت. بہرحال یہ دوسرا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرے کے اندر آئیں گے حجابات عقلی. غلط نظریہ ہے کسی کے ذہن میں بیٹھ گیا، غلط فلسفہ ہے، کسی نے ڈارون کو پڑھا ہے اور وہ ایک یوں سمجھیے کہ ڈارون کے فلسفے کو یا نظریے کو اگر ایک سچائی بھی مانا جائے تو وہ جزوی سچائی ہے، اور جزوی سچائی جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان، تو یہ نیم سچائی جو ہے ہاف ٹروتھ از نو ٹروتھ، دیٹس فالس ہوڈ. لہذا یہ تمام نظریات جو ہیں، یہ بات میں نے بارہا اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، کوئی بھی جدید نظریہ کلیتن غلط نہیں ہے، کلیتن باطل نہیں ہے. کمال باطن جو ہے ایسا باطل کہ جو صد فیصد باطل، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حق کا خیر کا جز شامل کرتے ہیں تو کسی چیز میں کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، باطل میں تو کھڑے ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو اس طرح کی بیل ہے جیسی کہ درختوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کے اندر خود اپنی جو ہے ریڑھ کی ہڈی، اپنا تنا کوئی مضبوط موجود نہیں. باطل کا تو باطل کہتے ہیں اسے کو جس کا وجود نہ ہو. تو باطل در حقیقت اپنے وجود کے لیے ہمیشہ محتاج ہوتا ہے کسی نہ کسی جزوی حق کا، وہ حق کے تنے کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ بیل چڑھائے گا، اوپر آکاش بیل. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات اگرچہ جزوی طور پر صحیح ہیں لیکن کلی حیثیت سے جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ بہت بڑے باطل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب یہ ذہنوں کے اوپر تانا بانا بن جائے تو یہ بھی ایک حجاب ہے کہ جو قلب کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو آیہ مبارکہ بھی سنا دوں. اسی لیے قرآن مجید کو جہاں موعظہ کہا گیا، جہاں اسے رحمت کہا گیا، ہدن کہا گیا، نور کہا گیا، وہاں اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ برہان ہے جیسے کہ قرآن مانگتا ہے، ہاتو برہانہ کو منکم تم صادقین. ظاہر بات ہے کہ جن کی بات جو ہے وہ عقلی ہوتی ہے، جو فکر و نظر سے کچھ بہراور ہیں، جو منطق سے بات کرتے ہیں، کوئی فلسفہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی منطق ہی کے تانے بانے سے آگے چلتا ہے، تو ان کا توڑ جو ہے واس سے نہیں ہو سکتا. ان کا توڑ جو ہے وہ تو پھر دلیل کا جواب تو دلیل سے ہوگا. برہان چاہے کتنی بھی کمزور ہو، اس کا توڑ آپ کو برہان سے لانا پڑے گا. لہذا قرآن مجید جہاں موعظہ ہے، جہاں نور ہے، جہاں ہدایت ہے، جہاں رحمت ہے، وہیں یہ برہان بھی ہے. یا ایھا الناس سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، یہ یعنی دو آیتیں پہلے ہیں بس اختتام سے، 176 کل آیات ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو اس اعتبار سے نمبر دو حجاب جو ہے، نمبر تین وہ حجابات عقلیہ ہیں، ان کا بھی دور کر دینا آسان ہے. لیکن یہ کہ جب اس کے ساتھ چوتھا حجاب بھی آ جائے کہیں، یہ ہے شدید ترین، اور وہ ہے تعصب اور حب جاہ اور اپنی ایک خاص تکبر اور حسد کی کیفیت. یہ وہ چیز ہے کہ جو پوری طرح حق کے منکشف ہونے کے بعد بھی انسان کو ماننے نہیں دیتا. یہ ہے سب سے زیادہ، جہاں اب یہ ایک سے زیادہ حجابات مل جائیں گے تو وہاں تجزیہ کرنا پڑے گا کہ اس میں کس کا کتنا ایلیمنٹ ہے. لیکن شدید ترین جو ہے، جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں میں نے پچھلے درس میں بھی سنائی تھی، حضور نے فرمایا ثلاثن منجیاتن و ثلاثن مہلکاتن، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہلاک کرنے والی. امل مہلکات، مہلکات کون کون سی ہیں؟ فہم ہوم متبعن، وہ ہوائے نفس جس کا اتباع کیا جائے. آدمی جو ہے اپنی لگام اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے، چلو جی ادھر تم لے جاؤ. وشح متعاون، مال کی محبت، دولت کی محبت جس کی انسان پیروی کرے، اس کو اس کا حکم مان لے. بخل اور یہ حرص اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے مظاہر ہیں شح کے، شح ہے اصل بیماری. اور تیسری چیز وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، اور کسی انسان کا اپنے آپ کو بہت سمجھنا، زوم میں آ جانا، اپنے علم پر غرہ ہو، اپنے تقوی پر غرہ ہو، اپنی نیکی پر تکبر ہو. جن پہلوؤں سے تکبر ظاہر بات ہے اسی پر آئے گا. تکبر جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے، نسل پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ سخت اور شدید جو ہے وہ تکبر علمی ہے، اور تکبر تقوی اور زہد، اپنی نیکی اور علم کا تقوی. باقی ساری چیزوں کا علاج تو آپ زہد اور تقوی اور علم سے کر لیں گے، لیکن جب انہی کی شکل بن جائے تکبر کی اور یہی چیزیں بن جائیں اعجاب اور عجب کی بنیاد، تو اب معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں. باقی سب کا علاج تو ہو جائے گا، تقوی سے ہو جائے گا، زہد سے ہو جائے گا، علم سے ہو جائے گا، لیکن اب ان کے لیے علاج پھر اب کوئی اور موجود نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہیا اشد ہن، تمام مہلکات میں شدید ترین مہلک شہ یہی ہے. اس کے لیے بھی میں ایک آیہ مبارک آج آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں. فرمایا گیا یہ ایک جگہ پر کفار کا ذکر کیا گیا ہے، وجہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کے جیوں نے ان کے دلوں نے اس پر پورا یقین کیا. یہی معاملہ تھا یہود کے علماء کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو نہیں مان رہے، مان اس لیے نہیں رہے ہماری سیادت چودراہٹ، ہماری بزرگی مسلم، لوگ اب تک تو فتویٰ مانگنے ہم سے آتے تھے، اب یہ کہ کسی اور کو ہم مان لیں کہ وہ نبی ہے. اگر وہ کہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود ہی میں سے مبعوث ہو گئے ہوتے تو ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں تھی، ان کا پندار جو تھا، ان کا جو غرور نفس تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امتحان اور آزمائش کی کیفیت پیدا کر دی جب امیین میں سے اٹھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تو یہ جو ہے یہ ہی اشدہن سمجھیے. تو یہ چار حجابات میں نے آج گنوائے ہیں آپ کے سامنے، کہ سب سے ہلکا ہے عدم توجہ ہی کا حجاب، بڑی آسانی سے یہ کسی نہ کسی وقت ایموشنل کسی اس سے تحریک سے یہ پھٹ جاتا ہے. پھر ہے انسان کے اپنے اعمال سابقہ کا رین اور زنگ جو اس کے دل کے اوپر آ گیا ہے. تیسرے ہے عقلی حجابات، غلط فلسفے، غلط نظریات وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ چوتھی چیز شامل نہیں ہوگی تو برہان ملے گی، دلیل صاف ملے آ جائے گی تو آدمی. ان کے اندر جو حسد کی بھٹی جل رہی ان کے سینوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ چاہے جتنا زور لگا لیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ آپ سے، نہ یہود نہ نصارہ. حتی تتبع ملتہم، اس لیے کہ ان کے اندر تو روحی جو تعصب ہے اتنا ہو چکا ہے اور وہ عصبیت اب ایک تکبر کی اور عجب کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کے دل گواہی دے رہے ہیں. ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بات خاصی طویل ہو گئی لیکن یہ کہ اس میں بعض جو لیکیونی رہ گئے تھے، جو کچھ خلا رہ گئے تھے میری پچھلی دو تقریروں میں، وہ بھی پر ہوئے ہیں الحمدللہ، مفید ہوں گے. اب آج آئیے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ سمجھا کہ ایمان ایک نور ہے، دو اجزاء ہے، نور فطرت نور وحی. نور فطرت پر ہم نے پوری بحث کر لی، وہ ہے اصل میں روح اور اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور یہ اس کا قرب ہے ذات باری تعالیٰ کے پاس، اس کا مسکن ہے قلب. اسی لیے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی پچھلی مرتبہ، اگرچہ محدثین کا جو پیمانہ ہے قبول کرنے کا کسی حدیث کے اس پر تو یہ پوری نہیں اترتی، لیکن ہمارے بہت سے اسلاف نے مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے کہ لا لم یسانی قلب ارضی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب عبد المومن، میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اس لیے کہ وہ روح کا مقصد ہے، روح کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، کرن کا تعلق جو بھی سورج کے ساتھ ہے، اگر اس کو اس ہلکی سی مناسبت کو ذہن میں رکھیں تو یہ حدیث جو ہے بالکل اس میں کوئی اشکال نہیں رہے. اب دوسرا حصہ کیا ہے کہ وہ ہے نور وحی. وہ نور وحی کیا ہے، اس کی حقیقت جو ہے اس کو بھی سمجھیے آپ، اور اس کو سمجھیے لفظ امر کے حوالے سے. یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس لفظ امر میں قیامت مضمر ہے. سادہ ترین تو آیت ہے سورہ اعراف کی، الا لہ الخلق والامر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، اسی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی. اب اس کی ایک عام فہم سی بڑی تیزی سے گزر جانے والی تشریح تو یہ ہوگی کہ اللہ ہی نے تو خلق فرمایا، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ حکم دے. امر کا لفظی ترجمہ یا حکم کیا جائے گا، امر حکم کو بھی کہتے. فعل امر کیا ہے، جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے وہ فعل امر ہے. تو یہاں سے ایک عام آدمی کے لیے تو یہاں سے گزر جانے کا میدان ہے، گزر جائے، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے. یہ ہر سطح کے لوگوں کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے بالکل بات صاف ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، گزر جائے گا، آگے جائے گا. یہی کمال، ایک خاص جو کمالات ہیں حضور کی ذات کے، ان میں بھی یہ کمال موجود تھا. ہر سطح کا آدمی آ کے بات کرتا تھا،
اور محسوس کرتا تھا کہ حضور میری بھی ہے. ایک بڑے فلسفی کی بات عامی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حضور ہر شخص سے اس کی سطح پر آ کر بات بھی کرتے تھے، معاملہ بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے اپنی جگہ پر کہ سب سے زیادہ التفات حضور کو مجھ پر ہے. یہ ہے ایک ایسے یعنی قائد و رہنما، مثالی قائد و رہنما کی بات، جو بہت مشکل ہے کہ اس کے اندر اتنی محبت اس کے سینے کے اندر ہو کہ کسی کو بھی محبت کی پیاس محسوس نہ ہونے دے، اپنے کسی ساتھی، اپنے قریب آنے والے کسی شخص کو یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ میرے لیے محبت نہیں ہے یہاں، بلکہ ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہو کہ شاید سب سے زیادہ قرب جو ہے انہیں مجھ ہی سے ہے، سب سے زیادہ التفات شاید مجھ ہی سے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ جو جس کے برعکس نقشہ بیان کیا ہے اقبال نے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. یہ خوئے دل نوازی ہے، جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی لوگوں کو گھیر کر آپ اپنے پاس جمع رکھ سکیں گے، جیسے مرغی جو ہے اپنے بچوں کو اپنے پروں پر لے آتی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ معاملہ جو ہے بتمام و کمال حضور میں نظر آتا ہے. یہی معاملہ قرآن کا ہے کہ ہر شخص جو ہے گزرے گا اس کو سب اپنے سطح کے مطابق مل جائے. گہرائی میں اتریے تو یہ دو الفاظ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کی دو بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں. یہ دو عالم ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا بھی ہیں، باہم پیوست بھی ہیں. عالم امر ہے جسے ہم کہیں گے غیر مادی عالم ہے، اور ایک ہے یہ عالم خلق، یہ مادیات کا عالم ہے، عالم مادیات یا مادی عالم، دی میٹیریل یونیورس. اور ایک وہ ہے کہ جو ماورا ہے اس میٹر سے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہاں سے کروڑ میل کے فاصلے پر عالم امر شروع ہوگا، یہ خیال نہ رکھیے. یہ عالم امر اور عالم خلق پیوست ہے باہم. مثلا ملائکہ عالم امر کی شے لیکن یہاں موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو دو موجود ہیں. پھر یہ کہ جیسے کہ حضور نے کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے پہلے بھی، حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی لوگ جو ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھنے اور باہم سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم سکینۃ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی، فرشتے ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں. تو گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے موجود ہوتے ہیں. ایک اور حدیث جمعے کے ضمن میں نے سنائی ہے آپ کو، حضور نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں، کون کس وقت آیا، کون عین آخر میں آیا، کون خطبہ شروع ہونے کے بھی بعد آیا، کون پہلے آ کر کچھ ذکر اور تلاوت کرتا رہا. تو سب کی درجے وار حاضری ہوتی ہے. اس میں طویل حدیث ہے، جو پہلی ساعت میں آ جاتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو ساعت ثانیہ میں آتا ہے جو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو ساعت ثالثہ میں آتا ہے ایک بکری کی قربانی کا ثواب ہے، ساعت رابعہ میں آتا ہے تو ایک مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور ساعت خامسہ میں آتا ہے تو ایک انڈا جیسے کسی کو خیرات کر دیا ہو اس کا ثواب ہے. پانچ وہاں گنوائے گئے. اس کے بعد فرمایا کہ جب امام بات شروع کرتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، وہ فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں، یستمعون ذکر، وہ خود بھی اب اس ذکر کو سننے کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جو خطیب جو ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تذکرہ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے. گویا کہ اس کو یہ شمار کر لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا، کہیں بعد میں آنے والا جمعہ چھوڑ ہی جائیں، کہ جب ہوتا ہی نہیں تو پھر جانے سے کیا فائدہ، جمعہ تو ہو جائے گا، فضیلت میں حصہ نہیں رہے گا. اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی شرح کی ہے کہ یہ ساعتیں جو ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ صبح کی پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا، یہ کچھ لطیف ساعت ہیں، ان سے اس کا تعلق ہے، یہ دوسری تقویم ہے. اور یہ کہ بعد میں آنے والوں کا اس فضیلت جمعہ میں کوئی حصہ نہیں رہتا، فرضیت جمعہ ان کی جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، فضیلت میں کوئی حصہ نہیں، وہ اصل میں رجسٹر فضیلت کا ہے. بہرحال تو اس میں بھی یہ ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں نام لکھوا کے یہاں داخل ہوئے، لیکن یہ عالم غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ عالم مادی ہے. یہ دونوں عالم پیوست ہیں. اب اسی میں سمجھئے، اسی خلق اور امر کے حوالے سے، کہ میرے وجود میں یہ دونوں عالم اس طرح پیوست ہیں کہ میرا وجود حیوانی، میرا یہ جسد جمع جان، بایولوجیکل لائف پلس مائی باڈی، یہ وجود جو ہے یہ عالم خلق سے متعلق ہے، اور میری روح وہ عالم امر سے متعلق ہے. اس طرح باہم یوں سمجھیے کہ جس طرح جسم و جان کا رشتہ ہے پیوست ایک دوسرے میں، روح اور حیوان انسانی کا، انسان حیوانی اور حیوان انسانی کا تعلق ہے، ارتباط وہ ہے، تعلق اس عالم خلق اور عالم امر میں. اس عالم خلق کے بارے میں اسی لیے دیکھیے وہ بڑے پیارے اشعار ہیں، میرا جو کتاب چاہے عظمت صوب اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. جیسے کہ اب جیسے کہ میں نے مثال بھی وہاں دی ہے، جسم اور جان ہر شخص جانتا ہے، جان جسم میں ہے، جان نکل جاتی تو مر گیا، لیکن جان کا تعلق کیسے ہے جسم سے؟ بڑے سے بڑا فزیولوجی کا جاننے والا بھی نہیں بتا سکتا آج تک کہ وہ جان کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، کس پنجرے میں بند ہے، کس شے سے متعلق ہے، کس عضو سے متعلق، کچھ پتا نہیں. تو جیسے جان اور جسم کا رشتہ معلوم نہیں، ایسے ہی روح اور جان کا رشتہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن روح ایک علیحدہ شے ہے، وہ عالم امر کی شے ہے، ہے اتصال بے تکیف بے قیاس. اور چونکہ اس روح کا ربط و تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس کے حوالے سے یہ قرب آ جاتا ہے کہ لوگوں کی جانوں کا تعلق رب الناس کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں، یہ ان میں کوئی فصل نہیں ہے، انفصال نہیں ہے، لیکن اس کا کیس ہمیں نہیں معلوم، ہم قیاس نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے کیسے ملا ہوا ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. اور اسی کو ایک اور خاص انداز میں کہا گیا، جان نہاں در جسم، او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان. جان جسم کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ اس جان میں پوشیدہ ہے. لم یسانی ارضی ولا سمائی ولاکی یسانی قلب عبد المومن، وہ روح ربانی ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو روح پر اس کو قیاس کیجئے، لیکن روح کے تعلق کی وجہ سے وہ او سے اشارہ کر دیا گیا ذات باری تعالیٰ کی طرف. جان نہاں در جسم، او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تو عالم خلق اور عالم امر کو سمجھ لیجئے، تو عالم امر ہی کی تین چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو آج واقف ہونا ہے. عالم امر کی پہلی شے ہم پڑھ چکے، وہ تو ارواح انسانیہ، خوب اچھی طرح سمجھ لیا اس کو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ہے. دوسری شے ملائکہ، اسی لیے جبرائیل کے لیے روح الامین، نزل به الروح الامین، وہ بھی تو روح ہے، عالم امر سے متعلق ہے. اسی طریقے سے روح قدس، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ملائکہ کا تعلق جو ہے وہ بھی عالم امر سے، ابھی میں اس کے لیے اور دلیلیں دوں گا. تیسری چیز وحی، وہ بھی روح ہے، اس لیے کہ وہ بھی عالم امر سے متعلق ہے. تو عالم امر اور روح، ان دونوں الفاظ کو ایکویٹ کر لیجئے اپنے ذہن میں. روح انسانی، ارواح، ارواح جو ملائکہ ہے، اور نمبر تین انہی کی کمیونیکیشن ہے یہ. وحی کیا ہے؟ روح الامین کا تعلق ہے روح محمدی کے ساتھ. نزل به روح الامین کہاں؟ علی قلبک، یہ نزول جو ہوا ہے یہ قلب محمدی پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان تین چیزوں کو جوڑ لیجئے، تو اب حقیقت روح، حقیقت وحی کے ضمن میں میں نے آج آپ کو تین آیات تو سنائی ہیں سورہ شورا کی، جو کہ حقیقت وحی کے موضوع پر میرے نزدیک، اگرچہ ایک اور اعتبار سے بھی، دین کے عملی پہلو کے اعتبار سے، اقامت دین کے موضوع پر، توحید کے عملی پہلو پر بھی وہ عظیم ترین سورت ہے، کلائمیکس، نقطہ عروج. لیکن حقیقت وحی کے اوپر بھی، اس موضوع پر بھی کلائمیکس ہے قرآن کا سورہ شورا. چنانچہ دیکھیے پہلی دو آیات تو سورہ شورا کی جو ہیں وہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے. حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت. اب تیسری آیت، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے محمد آپ کی طرف، جیسے کہ وہ وحی کرتا رہا ہے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف. یہاں لفظ آیا وحی کا، نوٹ کیا آپ نے؟ کذالکہ کے لفظ کو نوٹ کرتے جائیے، کذالکہ
آیت نمبر 6 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اسی طرح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب یہ قرآن عربی وحی کیا ہے. اب وحی کی معین شکل جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ ہے قرآن عربی، یہ عربی مبین کے اندر نازل ہونے والا قرآن. اب آئیے سورت کے آخر میں، یہ تو ابتدائی حصہ ہوا، اس سورہ مبارکہ کی آخر سے تیسری سورت، اس کی آیات کل ہے 53 تو 51 نمبر ہوگا. اب اس میں وحی کی اقسام بیان ہوئی ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑوں گا، وہ بہت لمبا مضمون ہے، بہت گہرا مضمون ہے، میری دلچسپی کا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ہماری بحث سے اتنا براہ راست متعلق نہیں ہے. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. صرف اس وقت یہ نوٹ کیجئے، اس آیت میں دو دفعہ لفظ وحی آیا ہے. اب اس کے بعد وہ آیت آئی جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہی لفظ آ گیا جو وحی کے لیے آیا، قُلِ الرُّوحُ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، وہی لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، یہ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. یہ روح امر ہے، یہ بھی جیسے کہ وہ ہمارے اندر جو چیز ہے وہ بھی روح امر ہے اللہ کی، قل الروح من امر ربي، یہ قرآن مجید بھی. اب یہ ہے وہ اتصال، نوعیت ایک ہے، جنس ایک ہے، حقیقت ایک ہے، یہی ہے ان دونوں کا وہ قرب اور اتصال. کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. یہ کیفیت جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ کوئی مماثلت ہے، کوئی ایک نوع کا جو حیوان ہے وہ دوسرے نوع کی طرف ایک اپنی دلچسپی محسوس کرتا ہے. آپ کو کہیں کسی دوسرے ملک میں آپ گئے ہوئے ہوں باہر، اور کوئی سڑک پر پاکستانی چلتا ہوا نظر آئے، آپ لپکتے ہیں اس کی طرف کہ اس دیار غیر میں کوئی پاکستانی جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. یہ جو ایک قرب ہے، یہ ہے در حقیقت کہ ان کی تو اصل ہی ایک ہے، نو ایک ہے، بنیاد ایک ہے، حقیقت ایک ہے. وہ روح جو ہمارے اندر پھونکی گئی وہ بھی من امر ربی ہے، اور یہ قرآن جو نازل کیا گیا محمد رسول اللہ پر وہ بھی روح من امر رب ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. دو آیتیں میں اس میں آپ کو اور سنا دوں، ایک سورہ مومن کی ہے اور ایک سورہ نحل کی ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِّنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے کسی روح کو اپنے امر میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یعنی وحی کیا ہے؟ روح امر، یہ بھی ایک روح ہے امر رب سے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 2، اور سورہ مومن کی آیت ہے، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اللہ تعالیٰ القا فرما دیتا ہے روح کا اپنے امر میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے جس دن کے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی. جیسے کہ یہاں لفظ آیا تھا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اب یہ بات سمجھیے، جب یہ حقیقت سامنے آ گئی، روح نور فطرت در حقیقت نور روح ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک امر ہے اللہ کے امر میں سے. اسی طریقے سے نور وحی کیا ہے؟ یہ بھی روحم من امر ربہ، اللہ تعالیٰ کے امر ہی سے ایک روح ہے. ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق ہے، اس کو ایک آیہ مبارکہ سے خوب واضح کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے ذرا دو الفاظ کو اچھی طرح پہچان لیجئے قرآن مجید کی اصطلاحات میں، یہ بھی بنیادی اصطلاحات ہیں. جیسے عالم خلق عالم امر، کبھی پھر موقع ہوا تو تفصیلی گفتگو عالم خلق اور عالم امر پر بعد میں ہوگی. ہر ایک عالم کے کچھ تقاضے جدا ہیں، کچھ اس کے صفات ہیں جو لا ینفک ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، اور ان کو علیحدہ علیحدہ نہ سمجھا جائے تو آدمی بس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، قرآن کی حقیقت جو ہے اس کی گہرائی میں اس پر منکشف نہیں ہوتی، وہ علیحدہ مضمون ہے. اس وقت اب دو الفاظ یاد کیجئے، قرآن کا ہر جملہ، قرآن کا جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹکڑا کہہ دیں، جو بھی کہیں، یونٹ کہیے. قرآن کی اکائی کیا ہے؟ آیت. آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کے لیے جملہ، فقرہ، کوئی اور؟ انگریزی ترجمے میں ورس کہہ دیتے ہیں، اب ورس فلاں، بہت غلط لفظ ہے یہ. یہ تو ایک ایسی اصطلاح ہے جیسے کہ اس میں علم آپ تبدیل نہیں کر سکتے. میرا نام اگر کچھ ہے تو وہ انگریزی میں بھی لکھا جائے گا تو میرا نام ہی لکھا جانا چاہیے. اس کا ترجمہ کر دیں گے تو پھر وہ میں نہیں رہوں گا، وہ تو ترجمہ ہوگا. میں تو اصل میں پہچانا جاؤں گا تو اس میں علم کے حوالے سے پہچانا جاؤں گا. اسی طرح بعض اصطلاحات قرآنیاں بالکل اس میں علم کے درجے میں ہیں کہ ان کے ساتھ ذرا سی بھی اگر آپ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر وہ حجابات ہی طاری ہو جائیں گے، قرآن سے دوری ہوگی، قرب نہیں ہوگا. اسے جملہ کہیں، ورس کہیں، جو کہیں، یہ سب در حقیقت حجابات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ تو آیت ہے. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. نشانی میں ایک چیز خود بخود پہلو، ایک چیز جو ہے مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پہلے علم میں تھی، اس کی کوئی چیز نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھتے ہی وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے. دو لفظ جو میں نے عرض کیا تھا، آیت اور ذکرہ، یا ذکر یا تذکر یا تذکرہ، یہ دوسرا لفظ ہے. یہ دونوں سسٹرز ہیں، آپس میں بہنیں ہیں یہ دونوں الفاظ. کانسیپٹ کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کو یاد تھی، آپ کا کوئی دوست تھا، بڑی گہری محبت تھی، اب ہو گئے سال ہا سال بیت گئے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ذہن میں یاد بھی نہیں آئی اس کی. اچانک کہیں آپ نے اپنا ٹرنک کوئی کھولا، کبھی اس نے کوئی چیز آپ کو دی تھی، کوئی رومال دیا تھا یا کوئی اور شے تھی، وہ رومال دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ جائے گا. کیوں یاد آ گیا؟ نہ آپ کا ارادہ، نہ آپ اس وقت کنٹمپلیٹ نہیں کر رہے تھے، اپنے دوست کو یاد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے، کوئی آپ کی اس کے لیے ایفرٹ نہیں تھی، لیکن کسی نشانی کو دیکھتے ہی کوئی چیز خود بخود یاد آ گئی، اس لیے کہ وہ پہلے سے آپ کے علم میں تھی. میرا جو بڑا بنیادی کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں جو یہ فہم قرآن کے لیے تذکر اور تدبر کی دو اصطلاحات میں نے استعمال کی ہیں، ان کی وضاحت کی ہے. میں یہ اسے خود ستائی پر محمول نہ کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین تعبیر اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے قلم سے نکلوا دی. بات اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت گہرائی میں بات جا کر جو ہے سمجھ میں آ جائے گی، اس کو اگر مطالعہ کرے. تذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی. کلا انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے. اب ایک ہوتا ہے یاد کرانا، ایک ہوتا ہے تعلیم دینا، تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. تعلیم میں کسی نئی شے کا علم آپ کو دیا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے. جو علم نہیں تھا وہ آپ نے اب دیا اس کو. ٹو امپارٹ نالج، کسی کو علم دینا، عطا کرنا، یہ تعلیم ہے. اور تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا، گویا کہ پہلے سے کوئی چیز موجود تھی لیکن ذہول کے پردے پڑ گئے، کچھ نسیان کے پردے پڑ گئے، کچھ مشغولیت کی وجہ سے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، اب اس کی وجہ سے بھول طاری ہو گئی تھی، نسیان طاری ہو گئی تھی. کسی شے کو دکھا کر اور اس سے یاد کرایا جائے، اس میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہوتی. بھائی یہ ذرا دیکھو، کوئی یاد آیا؟ اب ظاہر بات ہے اس میں منطقی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دیکھو، اگر تو تمہیں ذہن کے اندر ہے تو یاد آ جائے گا. بہت زیادہ وہ فائل بہت گہری نہیں چلی گئی. میں نے وہاں الفاظ استعمال کیے ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں، جیسے محافظ خانہ ہوتا ہے، یہ ضلع کچہری میں جائیے، اب فائلیں دبی ہوئی ہیں، کوئی فائل بہت گہرے انبار میں دب گئی ہے. بڑی مشکل سے بےچارہ جو ہوتا ہے محافظ خانے کا انچارج، اسے بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے ڈھونڈ کر نکال کر لانے میں. یہ فرق ہوگا، کوئی فائل جو ہے ذرا سامنے پڑی ہوئی ہے وہ آسانی سے یاد آ جائے گی، کوئی بہت گہری اتر گئی ہے آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں، بہت گہرائی میں اتر گئی ہے، اس کو ذرا وہاں سے کھینچ کر لانے میں ذرا محنت کرنی پڑے گی. بس فرق یہی ہے، یہ ڈگریز کا فرق ہوگا، نوعیت کا فرق نہیں ہے. یہ کوانٹیٹیٹو ڈفرنس ہے، کوالیٹیٹو ڈفرنس نہیں ہے. چیز اندر تھی، اس کو نکال کے لے آنا ہے، یہ ہے تذکرہ، تذکیر. اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ دو الفاظ اگر سمجھ میں آ گئے جو قرآن مجید کی انتہائی بنیادی اصطلاحات ہیں، آیت، آیات، اور پھر دوسرے یہ تذکرہ اور تذکیر اور ذکرہ، اور یہ تمام الفاظ. اب آپ نوٹ کیجئے سورہ قاف کی ایک آیت، بہت کم لوگوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. جدید تفاسیر میں تو اکثر و بیشتر لوگ ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک حرف آیا ہے او، اور وہ اسے واو کے معنی میں لے جاتے ہیں واو عطف، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے. فرمایا ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اس میں یقیناً یاد دہانی ہے. لیکن کس کے لیے؟ دو کیٹیگریز علیحدہ کر دیں اب. لمن کان له قلب، اس شخص کے لیے جس کا دل ہو. کیا معنی؟ دل زندہ ہو، دل بیدار ہو، یا دل سلیم ہو. قلب سلیم جو میں نے کہا، الا منت اللہ بقلب سلیم، وہ یاد کیجئے جو میں نے بریکٹ کیا، نبی اور صدیق جن کا دل بالکل صاف شفاف، کوئی اس کے اوپر غبار اور گرد و غبار ہے ہی نہیں، کوئی تکدر نہیں، کوئی رین نہیں، کوئی اس کے اوپر زنگ نہیں آیا، کوئی عقلی حجابات نہیں ہے، کوئی حجابات نفسانیہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو قلب سلیم ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، اسے تو اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ایسے چمکدار شیشہ ہے، اس کے سامنے روشنی آئے گی اور شیشہ جگمگا اٹھے گا، ختم ہوئی بات. اس میں کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں، کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی کوشش کی ضرورت نہیں، نہ آن دی پارٹ آف دیٹ پرسن، نہ تو اس شخص کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوئی جس نے اپنا آئینہ قلب صاف رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی جو شخص یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہے نہ اسے کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ تو آئینہ صاف شفاف ہے، سامنے روشنی آئی، نور فطرت جو ہے جگمگا رہا تھا، آپ نے اس کے سامنے نور وحی کیا اور وہ پورے انوار منعقص ہو گئے. اللہ اللہ خیر صلاح، یہ تو ہے آسان ترین کام. ان نفی ظال کا لذکرا لمن کا نہ لہو قلب، اب آیا او یا، اب یا میں لازمن پہلی چیز ایکسکلوڈ ہو جائے گی، اس قلب پر اب کچھ پردے آئے ہوئے ہیں، یہ محجوب ہے، یا غفلت کی وجہ سے محجوب ہے صرف، یا یہ کہ اس کے اوپر سابقہ اعمال بد کے کا رین جو ہے چڑھ گیا ہے، زنگ ہے تہ برتے، یا یہ کہ تعصب ہے اور اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، یا کوئی حجابات عقلیہ ہے، کوئی غلط نظریات اور غلط فلسفے، غلط جو خیالات ہیں ان کا اس کے اوپر حجاب آ گیا ہے، اب اس میں ایک کام کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا شخص اگر اب اس کی اپنی ایفرٹ ہوگی، اپنی نیت ہوگی، اس کے لیے فرمایا او القى السمع وهو شهید، یا وہ اپنے سماعت کو پوری توجہ کے ساتھ لگائے، اپنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کام کرے گا تو قرآن میں ہدایت مل جائے گی، نہیں کرے گا نہیں ہوگی. سیدھی سیدھی بات، ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پر؟ اب اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کی اپنی ایفرٹ نہیں، اس کی اپنی نیت نہیں، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اے نبی، آپ چاہے کتنا ہی اب آپ زور لگا لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں. سواؤن علیہ مان ذرتا ہوں املم تدر املا یو مین، اسی لیے قرآن پہلے ہی قدم پر شرط لگا دیتا ہے تقویٰ، ہدل للمتقین، جن کے اندر وہ کوئی طلب ہے، خواہش ہے، جن کے اندر وہ بے چین روح کسی درجے میں ہے، چاہے محبوس ہے وہ، چاہے دل کے اندر حجابات آ چکے ہیں لیکن پھڑ پھڑا رہا ہے پرندہ، اس پھڑ پھڑانے والے پرندے کے لیے اگر اس کے اندر طلب ہے ہدایت کی، قرآن میں موجود ہے. اس او نے دو کیٹیگریز بنا دی ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ان نفی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، اس کی بہترین تعبیر کی ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفوائد، انہوں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھے ہیں قرآن مجید کے جن مقامات سے متعلق کوئی خاص بات ذہن میں آئی، اس انداز میں وہ کتاب الفوائد ہے ان کی. اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری تعبیر ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے سلیم الفطرت، اتنے سلیم القلب، کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ گویا وہ مصحف سے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہے. یہ ہے وہ آئیڈینٹی ان دونوں چیزوں کی، وہ روح، روح من امر جو ہمارے اندر ہے قلب کے اندر، اور وہ روح من امر رب جو وحی کی شکل میں آئی ہے. ان میں اتنی ہارمنی ہے، اتنی مطابقت ہے، اتنا توافق ہے، کہ جب وہ پڑھتے ہیں قرآن کو، اور انہی کی کیفیت قرآن مجید میں آئی ہے، کہ جب ان کو قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ کیسے ہوا؟ وہی شعر کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں تھا۔ یہ ہارمنی ہے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ مصحف میں درج قرآن نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میرے لوح قلب کے اوپر لکھا ہوا قرآن ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ ہے پہلی کیٹیگری، یہ انبیاء اور صدیقین کی ہے۔ یہ بات یہاں نوٹ کر لیے کہ یہ نہ سمجھیے کہ صدیقیت کا درجہ ختم ہو چکا، صدیقیت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ دروازہ ایک ہی بند ہوا ہے، وہ ہے نبوت کا دروازہ، باقی درجات کھلے ہوئے ہیں۔ اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش، اپنی اپنی سلامتی تبا، اپنی اپنی طلب حقیقت، اس کی شدت، اس کے اعتبار سے شہادت کے درجہ اور صدیقیت کے درجات کھلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بند نہیں ہے۔ صرف ایک درجہ بند ہوا ہے اور وہ درجہ نبوت ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ پر وہ دروازہ بند ہو چکا، لیکن آگے درجے موجود ہیں اور یہ آپ کو مختلف استعدادات کے حامل لوگ ہر دور میں ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، ہر زمانے میں ملیں گے۔ تو فرمایا ایک کیٹیگری تو یہ ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ذرا توجہ سے، میں نے جو کہا تھا ایفرٹ کرنی پڑے گی، دوسرے جو زنگ ہیں ان کو اتارنے کے لیے، دوسرے جو اوپر حجابات آ گئے ان کو اتارنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی۔ یہ پہلی کیٹیگری کے لیے ایفرٹ نہیں ہے، یہ تو از خود ہے، اسپونٹینیس جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں، از خود اور فل فور کسی چیز کا ہو جانا۔ لیکن اس دوسری کیٹیگری کے لیے اب ایک ایفرٹ ہے اس شخص کی اپنی، یہ اس کی اپنی نیت ہے، طلب ہدایت اس میں ہو۔ تو القى السمع، پوری توجہ کے ساتھ سنے آیات الہیہ کو، سنے پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ بھی وہو شہید، یہ نہ ہو کہ سن تو رہا ہے بظاہر، جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید، اے نبی یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور بظاہر ایسے بنتے تھے کہ بڑی توجہ سے ہم سن رہے ہیں، اس لیے کہ جا کر لوگوں پر یہ تاثر دینا ہوتا تھا کہ ہم نے تو اسی پوری طرح کوشش کی ہے لیکن ہے ہی نہیں کوئی بات ان کے پاس، کوئی دل کو ہمارے تو بات لگی نہیں، بڑے توجہ سے جا کر ہم بیٹھے اور ہم نے تو پوری کوشش کی۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں چونکہ یہی ارادہ ہوتا تھا تو بن بن کر بیٹھتے تھے کہ جیسے بہت ہی سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اے نبی یہ نہیں سن رہے آپ کی بات، اس لیے کہ ہم نے تو ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کی بدنیتی کی وجہ سے ان کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان اکنتن ان یفقہوہ، اب یہ سمجھ نہیں سکتے اس کو، چاہے کتنا ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں، سن نہیں رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ان کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، ذہن پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں سوچ رہا ہے اور کیسے کیسے منصوبے جو ہیں وہ اندر پل رہے ہیں، جا کر میں نے کس سے کیا کہنا ہے، یہ تو اس کے اندر مگن ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں تراہم ینظرون الیک، اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، نہیں پتہ نہیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ ہے جو اس کی اپنی ہوگی، اور وہ یہ او القى السمع وهو شہید، وہ اپنے اس پورے قوت سماعت کو لگائے اور پوری توجہ اس کی ہو دل کو حاضر کرتے ہوئے، تو پردے اتر جائیں گے، حجابات دور ہو جائیں گے۔ اور یہی لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا یہ عنوان، اس کا ٹائٹل، اس کا اسم علم اسی عظمت کا حامل ہے، کشف المحجوب، اس حجاب میں آئے ہوئے قلب کو، اس کو ہٹا کر پردوں کو، اور اس کے اندر سے وہ روح فطرت جو ہے، وہ نور فطرت، وہ نور ایمان، نور معرفت رب، نور عشق الہی، بلکہ حرارت عشق الہی، اس کو برآمد کرنا جو ہے یہ ہے اصل کام۔ اس کے لیے شرط اول آج اس آیت کے حوالے سے آ گئی، اور اسی کے لیے دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی اس کتاب میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ساری برکتیں موجود ہیں، ساری برکتیں، جیسے پانی ہے بائے مبارک ہے، زمین ہی شوریلی ہو تو پانی کیا کرے گا، وہاں سے کوئی جھاڑ جھکاڑ شاید اگائے، اس میں سے کوئی مفید چیز تو نہیں نکل سکتی۔ لہذا اب اس سے استفادے کی دو شرطیں بیان کی، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس سے تدبر کریں اس پر، اور اس سے تذکر اور نصیحت اخذ کریں، اور یاد دہانی اخذ کریں ہوش مند لوگ۔ اب یہ عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل کے ساتھ، کہ یہ حجابات کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے ایک بات یقینی آ گئی، منبع قرآن و منبع ایمان و یقین صرف اور صرف قرآن حکیم، ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، جب تک پوری توجہ اس پر جو ہے مرتکز نہ ہو جائے پورے یقین قلبی کے ساتھ، کہ جو ایمان جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ایمان اور بھی ہے، ایمان قانونی، ایمان فقہی، وہ ایمان شرعی، یہ ایمان حقیقی یقین قلبی والا ایمان جس کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اس کی سورس، واحد سورس، اس کا منبع اور سر چشمہ سوائے قرآن حکیم کے اور کوئی نہیں ہے. باقی یہ کہ اب اس کے لیے قرآن نے کیا کیا راستے تفصیل تجویز کیے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی آئندہ مرتبہ گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ وہی گفتگو ہمارے اس سلسلہ کلام کی آخری گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.